يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. اوپر مضمون چل رہا تھا پچھلے رکوع میں کہ یہ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بادلوں کے سائبان میں سے ان پر نازل ہو اور فرشتے بھی اتریں وقضی الامر اور معاملہ چکا دیا جائے, کام تمام کر دیا جائے اور تمام معاملات, تمام ایشوز, تمام فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جانے والے ہیں. سل بنی اسرائیل, پوچھ لو بنی اسرائیل سے. قرآن مجید میں ایک تو ہے کفار کا معاملہ کہ کافر ہونے کے اعتبار سے مکے کے مشرق اور بنی اسرائیل ایک ہیں, لیکن جب یہ دونوں ان کمپیریزن آئے ایک دوسرے کے تو مشرقین جو ہیں وہ کتاب, وحی, نبوت, رسالت کے کانسیپٹ سے نا آشنا, جبکہ بنی اسرائیل ان تمام کانسیپٹ کو پوری طرح سمجھنے والے, جاننے والے اور ایک تاریخ رکھنے والے ہیں کہ خود ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارشیں بھی ہوتی رہیں اور پھر انہیں سزائیں بھی ملتی رہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا سل بنی اسرائیل, پوچھ لو بنی اسرائیل سے, کم آتیناہم من آیتن بینتن, کہ ان پر کتنی واضح نشانیاں نازل ہوئی ہیں. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اور جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو بدلے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہو, اسے جان لینا چاہیے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ تعالیٰ سزا کا, پکڑ کا بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد جو بھی کفر کی روش اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے جان بوجھ کر, وہ اصل میں دنیا کی لذت سے اتنا زیادہ آشنا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی, نشانیوں کو پہچانتے ہوئے بھی ریزسٹ نہیں کر سکتا اور دنیا میں منہ مارے بغیر اور دنیا کے پیچھے بھاگے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. اب یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ زجنا للذین کفروا, اصل میں کافروں کے لیے دنیاوی زندگی اتنی پرکشش بنا دی گئی ہے. زجنا للذین کفروا الحیات الدنیا, کافروں کے لیے دنیاوی زندگی اتنی پرکشش بنا دی گئی ہے کہ وہ الٹا ایمان والوں پر ہنستے ہیں, پاگل. یعنی یہاں دنیا کی زندگی کی کشش اور یہاں ایمان سے مراد جو ہے, اصل میں تو ایمان والے وہی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یا کتابوں اور وحی کو ماننے والے اصل میں آخرت کے ماننے والے ہیں اور وہ دنیا کی قربانی دے کر آخرت میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو عام زندگی میں بھی مل جائے گا کہ وہ شخص کے جو کاروبار جو ہے فیئرلی کرتا ہے, سب لوگ ہنستے ہیں یار پاگل ہے, حالانکہ وہ پاگل نہیں ہے, پاگل وہ خود ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کر اتنے ریچھ گئے ہیں کہ اس کے لیے ابدی زندگی کی قربانی دے رہے ہیں. اسی طرح جابز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کرے اور اس میں کوئی دھوکہ دہی کا معاملہ, چیٹنگ کا معاملہ نہ کرے تو سب ہنستے ہیں, لو جی بھائی جا بڑا جی آ گئے, حالانکہ ہنسنا تو اس پر چاہیے، ان پر چاہیے اس کو کہ وہ پاگل ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو چند روز کے عیش پر قربان کر رہے ہیں. تو چاہیے یہ کہ وہ چند روز کا عیش و آرام قربان کریں اور ابدی راحت اور جنت کا سودا کریں. تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ آج تو یہ ان پر ہنس رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ایمان والے اور دنیا کو قربان کرنے والے ان سے اونچے مقام پر ہوں گے روز قیامت. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. کان الناس امتم واحدہ، لوگ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھی ساری. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لیکن لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، یعنی بٹوین دا لائنز یہ ہے. اس کے بعد کہ فبعث اللہ النبیین، یعنی جو درمیانی جملہ ہے یہ آن پیپر نہیں ہے، لیکن بٹوین دا لائنز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا تھا، فطرت دین پر پیدا کیا تھا، فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس میں گڑبڑ شروع کر دی، اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، مبعوث فرمائے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، خوشخبری دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے. وانزل معهم الكتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان. فی مختلف و فی ہی، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اس کی بھی سب سے نمایاں مثال کیا ہے کہ تورات انجیل نازل ہوئی بنی اسرائیل پر، لیکن انہوں نے اس میں تعریف کر دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی روشنی میں دوبارہ حق جو ہے اس کو واضح کر دیا. جو بھی انہوں نے اس میں گڑبڑ کی تھی، امیٹیشن کی تھی، جو بھی اس میں ملاوٹ کی تھی، جو بھی حق کو چھپایا تھا اور کوئی غلط قانون، کوئی غلط بات جو ہے وہاں پر آ کر کھڑی کر دی تھی، اس پر انہوں نے آ کر کریکشن کر دی، اس کی اصلاح کر دی، اس کی اور حق کو کھول کر واضح کر دیا. ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، جن کو وہ احکام دیے گئے تھے. یعنی کوئی دوسرے جو ہیں وہ کوئی ادھر ادھر کی بات کہتے تو چلیے ان کو کوئی الاؤنس دیا جا سکتا تھا، لیکن اس میں اختلاف، اس میں رد و بدل، اس میں گڑبڑ کرنے والے کون تھے؟ جنہیں وہ کتاب عطا فرمائی گئی تھی. من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی وجہ سے. اب یہاں اشارہ جو ہے وہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہے کہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے انکار کیا صرف ضد کی وجہ سے کہ کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہ چیز آج بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ خاندانی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر حق کا انکار کرنا کہ ہاں بندہ تو ٹھیک ہے پر اسی جٹ ہیں اور آئیے، اسی رائی ہیں اور راجپوت ہیں. اب یہ جو ہے نا، یعنی اس قسم کا اختلاف کہ صرف اس بنیاد پر، بات بالکل ٹھیک ہے، اعتراف بھی کر لینا اس کا زبان سے، لیکن صرف انکار اس بات پر کرنا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضد ہے جو بنی اسرائیل کو لاحق ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی پلی نہیں تھی، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ اسرائیلی نہیں ہے، یہ اسماعیل کی نسل سے ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. فہد اللہ الذین آمنوا، تو جس امر حق پر وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہنمائی اس معاملے میں کر دی. بھی نہیں اپنے حکم سے, اپنی مہربانی سے, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اب ایمان والوں سے خطاب ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما, لما ناٹ یٹ کے معنوں میں آتا ہے, ولما یاتکم, اور ابھی تو تم تک پہنچے ہی نہیں, تم پر آئے ہی نہیں, تم پر بیتے ہی نہیں. کیا بیتے ہی نہیں؟ مثل الذین خلوا من قبلکم, جیسے حالات و واقعات پیش آئے تھے تم سے پہلوں کو. یعنی بندہ مومن کس کا امیدوار ہے؟ جنت کا. لیکن جنت جو ہے وہ ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے نہیں ملتی, جنت کے راستے میں آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے, جیسے آپ کوئی برتن خریدتے ہیں تو اسے آپ نوک کر کے دیکھتے ہیں, اس کی آواز بتاتی ہے کہ یہ اس کی کوالٹی کیسی ہے, یہ کہیں سے کریک تو نہیں ہے, اس کی کوالٹی جو ہے وہ رف تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بندہ یہ مومن کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ آخرت کا طالب ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ قرآن مجید کو مانتا ہے. تو قرآن مجید تو یہ راستہ بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مصائب و آلام سے دوچار کر کے, پریشانیوں میں سے گزار کر ٹیسٹ کرتا ہے بندہ مومن کو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹ موٹ کا ہے. تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تو مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت خباب بن علت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول بہت ہو گئے, اب تو دعا کیجئے کہ کافروں پر عذاب آ جائے. ہوا کیا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا. انکار کرو محمد کا, ان کا نہیں کرتا, یا پھر لیٹ جاؤ. وہ لیٹ گئے دیکھتے ہوئے انگارے پر کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا, ہاں تم یہ سزا دیتے ہو تو میں یہ سزا لینے کو تیار ہوں. کسی کافر کے دل میں رحم نہیں آیا, ان کے اپنے ہی جسم کی چربی پگھلی اور باڈی فلوئڈز نکلے جس سے وہ کولے کوئلے بجھ گئے. ظاہر ہے پیٹ کا کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ لگائیں. اس پر حضرت خباب آ کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت ہو گئے, اب تو فیصلہ ہو جانا چاہیے, کافروں پر عذاب آ جانا چاہیے. تو آتا ہے روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. تم سے پہلے تو یہ بھی ہوا کہ کسی شخص کو لا کر لوہے کی کنگھیوں سے اس کی ساری جو گوشت تھا اس کا نوچ لیا گیا زندہ انسان کا, اور ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کو لا کر زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا اور اوپر سے آری چلا کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہیں. اب اس حدیث کی روشنی میں یہ آیت پڑھیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, یہ آج بھی ہوتا ہے دنیا میں. ہم تو بڑی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ایک واقعہ ہندوستان میں ایک ہندو لڑکی کا, وہ ایمان لے آئی تو اس کے والد اور چچا نے اس کو باقاعدہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی. لیکن وہ ایسی پکی مسلمان تھی کہ مرتے ہوئے بھی آگ کے شولوں میں سے بھی اپنے باپ کو کہتی رہے, چچا کو کہتی رہے کہ اسلام قبول کر لینا. اور اللہ کے فضل و کرم سے دونوں نے اسلام قبول کیا بعد میں. تو اس کے چچا نے جو خود اس کو جلانے والا تھا, پھر وہ جب مسلمان ہو گیا تو پھر اس نے یہ واقعہ جو ہے وہ نیٹ پر چڑھایا ہے. تو اس نے ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے کہ کس طرح ہم نے اس پر اپنی بھتیجی پر اپنی بچی پر ظلم کیا, اس کو زندہ جلا دیا. تو ٹیسٹ جو ہے وہ ایمان کا, وہ تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر امتحان آئے. کوئی شخص جو ہے وہ دیانتداری سے کام کرتا ہوا مافیا کے ہاتھوں جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا جائے, بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. خود آپ کے گرد و نواح میں ہوں گے, کسی شخص نے حلال کاروبار کیا, دو نمبری نہیں کی, الٹا اسی کو پکڑوا دیا اب مافیا نے, کیسا بھی ہوا ہے. یا یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہترین مال بیچتا ہے, ظاہر ہے اس کو گھر میں جس کاسٹ پر پڑ رہا ہے وہ اس سے کم تو نہیں بیچے گا, اور اس کے ساتھ والا دکان جو ہے وہ دکاندار جو ہے وہ دو نمبر مال لگاتا ہے اور اس کی خوب واہ واہ ہوتی ہے اور بکری بھی ہوتی ہے اور عیاشی بھی ہوتی ہے. لیکن فاقہ کس پر آتا ہے؟ جو اللہ کے لیے دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے. تو بڑی واضح بات ہے, قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہے. ابھی دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے کچھ دے کر, خوف میں سے, بھوک میں سے, اور جانوں مالوں اور پھلوں کا نقصان دے کر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جن پر جب کوئی مصیبت آئی, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو پکار اٹھے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں, اسی کے پاس سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے. مستہم البأساء, ان پر بھوک آئی, والضراء, اور جسمانی اذیت پہنچائی گئی, وزلزلوا, اور وہ ہلا مارے گئے, شیکن ویل. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ, یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی حضرت خباب کا وہ جملہ کہ اللہ کے رسول اب تو فیصلہ آ جانا چاہیے, اللہ کی مدد آنی چاہیے, لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تم جلدی مچا رہے ہیں. اللہ کی مدد کا وعدہ ہے, وہ آئے گی, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کی موت بھی آ جائے اس سے پہلے پہلے, اور کسی پر موت نہ آئے. یعنی حضرت سمیہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ تو مکی زندگی کی ابتدائی میں شہید ہو گئے, تو ان کی زندگی میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد اس معنی میں نہیں آئی, لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی انہی کا خون ہے جس کی جزا جو ہے وہ ایمان والوں کو ملی. تو نبی اکرم اچھا یہ قانون وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی ایگزیمپٹ نہیں کیا, اور پیغمبروں ان جنرل تو کیا کہنے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایگزیمپٹ نہیں کیا. یہ جو نبی کی پکار جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, کہ یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھی ایمان لانے والے بھی اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت جو ہے وہ طائف کے دن طاری ہوئی. وہ مناجات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ تعالیٰ سے طائف سے واپسی پر, کہ جب آپ پر غشی طاری ہوئی اور پھر آپ کے خادم جو ہیں آپ کو اٹھا کر لے کے آئے ہیں وہاں سے ایک باغ کے اندر آ کر پناہ لی ہے, اور وہاں جب آپ کو ہوش آیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی عجیب مناجات کی ہے. پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں, میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری, وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. یعنی شکوہ ہے کس سے؟ طائف والوں سے نہیں ہے, اپنے رب سے ہے. کہ اللہ مجھے ٹاسک بہت بڑا دے دیا ہے اور اکارڈنگلی مجھے قوت اور وسائل نہیں دیے, الٹا مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہو سکتا ہے کہ یہ طائف والوں میں نے جو تشدد مجھ پر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو تو ایک تنکا بھی جنبش نہیں کر سکتا. ان کی کیا مجال تھی کہ یہ مجھے مار مار کے لہو لہان کر دیتے؟ اے اللہ یہ تیری اجازت سے ہوا ہے. لیکن یہ شکوہ چونکہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا, یہ اللہ کے پیغمبر کا شکوہ تھا, لہذا ساتھ ہی فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي. اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور ایمان والوں پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر وہ کیفیت جو ہے وہ غزوہ خندق میں, غزوہ احزاب میں ہوئی. 10,000 کا لشکر مدینے کے گرد آ کر بیٹھ گیا, اور 10,000 آبادی بھی نہیں ہوگی مدینے کی, اندازہ لگائیے نا, تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی آبادی کا محاصرہ کرنے والوں کی تعداد آبادی کی ٹوٹل تعداد سے زیادہ ہو, اور رفع حاجت کے لیے بھی لوگ باہر نہیں جا سکتے. ایک مہینے کا محاصرہ, پھر اندر سے سب کچھ نکل کے باہر آ گیا. جن کے دلوں میں پکا ایمان یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہوں رسول ہونے پر, ان کے سامنے یہ آیات تھی, اور جو منافق تھے ان کی زبان پر کچھ اور آ رہا تھا. منافقوں کو اور وعدے یاد آ رہے تھے, وہ بھی سچے وعدے تھے کہ ایک دن کیسرا و کسرا کی سلطنت بھی تمہارے پاؤں تلے آئے گی. منافقوں کو وہ وعدے یاد آ رہے ہیں, لہذا منافقین کی زبان پر کیا آیا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اوئے مارے گئے, اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا, سبز باغ دکھائے معاذ اللہ. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسلا کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی, آج مدینہ بھی ہمارے پاؤں تلے سے نکل رہا ہے. اور بالکل اسی کیفیت پر ایمان والوں کی زبان پر کیا آیا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. ان کی نظر ان آیات پر تھی, او یس, اسی کا وعدہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے فرمایا تھا. وصدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے؟ انہیں بھوک آئی, انہیں جسمانی اذیت پہنچائی گئی, اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ چیخ اٹھے, پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی. متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. او یس, اللہ کی مدد قریب ہے. اور یہ دونوں میں نے جو سیرت کے واقعات آپ کو سنائے ہیں, یہ دونوں ٹرننگ پوائنٹس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کا یہ آخری دن اور آخری موقع ہے, طائف کا دن. طائف کے بعد معراج ہوئی ہے, اور معراج سے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھنڈی ہوا مدینہ منورہ سے پہنچا دی. حج کے موسم میں 5 افراد ایمان لائے, اگلے سال 12 آئے بیت اقبائی اولا ہوئی، ایک معلم لے گئے اور پھر 75 افراد آئے اور ایک پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، یعنی ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس تیزی سے وہ پہیہ چلا ہے سیرت النبی کا کہ 8 سال کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب. اور یس، اللہ کی مدد قریب ہے. اور صحابہ کرام کے لیے، یعنی جب یہ احزاب، وہ لشکر جو آ کر ڈیرا لگائے رہے، ایک ماہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے بھاگ گئے اور جنگ ختم ہو گئی، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا، اب تم اقدام کرو گے. اور یہ 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 7 ہجری میں عمرہ قضا واقع ہوا ہے، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو بالکل تصویر ہے ان الفاظ کی کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. او یس، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون. اب یہ جو مقام ہے سورہ بقرہ کا، اس کا زمانہ نزول سورہ بقرہ کا ذہن میں لائیے کہ ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر سے پہلے پہلے تقریباً اکثر حصہ سورہ بقرہ کا نازل ہوا. مسلمانوں کو دارالامن میسر آ گیا، دارالسلام، ابھی یہ دارالاسلام نہیں بنا لیکن بہرحال امن ہے، سکون ہے. وہ جو قریش کی طرف سے تشدد ہے کہ نماز بھی حرم میں جا کے نہیں پڑھ سکتے اور چھپ چھپا کر سارا کام کر رہے ہیں، وہ ختم ہو گیا. اگرچہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ جاری ہے، لیکن بہرحال ایک امن و سکون ہے مدینہ منورہ کی حد تک. تو اب احکام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جانے لگے کہ فلاں چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، 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 یہ کچھ دین کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتا، اس کے بارے حکم کیا ہے، یہ کچھ اچھی بات معلوم ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، دین کیا کہتا ہے، کرنی چاہیے ہمیں، یہ وہ سوالات ہیں. اب یہ تابڑتوڑ سوالات ہوں گے. یسألونک کا، آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی، یسألونک کا، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک کا، اے اللہ کے رسول آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرمایا یسألونک کا ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من شيء من خیر، ان سے کہہ دو جو چاہو خرچ کرو، لیکن یاد رکھو ما انفقتم من خیر، تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے، فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیلی، تو وہ درجہ بر درجہ استحقاق کے مطابق، حق کے مطابق ہوگا، خرچ کیا جائے گا والدین پر، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر. یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو خرچ کرنا ہے، اس میں سر دست کیا آ رہا ہے؟ اب وہ قتال کا مرحلہ شروع نہیں ہوا، وہ اس کے بعد آیت آ رہی ہے. پہلے کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا کرو. سب سے زیادہ حقدار ہیں تمہارے والدین، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کھاتے پیتے ہو اور بوڑھے والدین کو سردی سے بچنے کے لیے بھی وسائل میسر نہ ہو، اپنے دعا دارو کے لیے بھی وسائل میسر نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین پر خرچ کرو، اور پھر قرابت داروں پر. یعنی انسان کی یہ عجیب نفسیات ہوتی ہے کہ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر بہت سے حقدار ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ کر وہ دور دور جا کے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ جو قرابت داروں پر خرچ کرنا ہے اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ کچھ رنجشیں ہوتی ہیں، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو انسان کو منع کرتی ہیں، روکتی ہیں کہ نہیں ان کو نہ دو. کچھ ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، کچھ والدین کے تھرو ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے والدین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق اچھا نہیں تھا، ان کا طرز عمل ہمارے والدین کے ساتھ ان کے والدین کا اچھا نہیں تھا، یا کچھ اہل خانہ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ بیوی کو ریزرویشن ہوتی ہے اور وہ الاؤ نہیں کرتی کہ آپ قرابت دار پر خرچ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا حق سب سے پہلے قرار دیتا ہے. لہذا خواہ والدین کی رنجش بیچ میں آئے یا بیوی کی یا ان لاز کی رنجش بیچ میں آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم فائق رہے گا. اور اس کے بعد پھر یتیم، اور یتیموں کے اندر بھی جو قرابت دار یتیم ہے اس کا حق فائق ہے اور دور والے یتیم کا حق جو ہے وہ فائق نہیں ہے. اس میں بھی انسان کی سوچ کیا ہے. یعنی دوسری چیز جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس میں حائل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جو قرابت دار ہوتے ہیں ان کو جب دیا جاتا ہے تو کوئی نان ایکی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں پنجابی محاورہ نان ایکی، اور وہ تھینک فل نہیں ہوتے. جبکہ آپ کو دور والے کو جا کر دیں تو وہ آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کسی یتیم خانے میں ادا کر دیں تو آپ کی تختی وہاں پر نصب کی جاتی ہے، دنیا جہان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی اس کو کوئی ڈونیشن دی تھی، اس کی کتابوں کے اندر اندراج ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے وہ اگر رجسٹرڈ ادارہ ہے تو آپ کو انکم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ کوئی ریلیف جو ہے وہ ملتی ہے. یہ پوری ایک سیریز ہے ایک پر ایک. اور اگر آپ والدین کے اپنے قرابت داروں میں سے کوئی یتیم ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی کیا ہے. پھر یہ کہ وہ تھینک فل نہیں ہوتے. موسٹ پرابلی کیا ہے کہ آپ کسی پر کوئی احسان کریں گے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ غیر معمولی طور پر آپ کا فرما بردار اور آپ کا دم بھرنے والا ہوگا، لیکن قرابت داروں میں ایسا بھی تجربہ انسان کا نہیں ہوتا. اور یہ چیز پھر انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ انسان قرابت داروں کو خرچ نہیں کرتا، خواہ وہ کتنا ہی حقدار جو ہے وہ پڑا ہوا یا وہاں نظر آ رہا ہو. اس کے بعد فرمایا پھر عام مسکین اور مسافر ان پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوگی. یعنی شیطان جو ہے وہ ایسا بدماش ہے کہ وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے، کچھ خبر تو ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کیا ری ایشور کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، جس کے لیے تم کر رہے ہو اگر واقعی اسی کے لیے کر رہے ہو اسے معلوم ہے، لہذا تمہیں اس کا کوئی اشتہار دینے کی، اس کا کوئی تذکرہ کرنے کی، اس کا کوئی دکھاوا کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. کتب علیکم القتال. اچھا اب ذہن میں لائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد تین کام کیے. پہلے 6 ماہ میں مسجد نبی تعمیر فرمائی، پھر مواخات قائم کی مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور پھر یہودیوں سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ. اس کے بعد پھر 1 سال کے اندر یعنی رمضان سن 1 ہجری سے لے کر شعبان سن 2 ہجری تک آپ نے مہمیں روانہ کیے باقاعدہ آرمڈ. سب سے پہلی مہم رمضان سن 1 ہجری میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کو آپ نے امیر سفر بنا کر بھیجا، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا. پھر شوال میں سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہم کا امیر بنا کر بھیجا. اب کیا ہے، بات قتال کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اب قتال فرض بھی کیا جا رہا ہے. کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کی جا رہی ہے، لازم کی جا رہی ہے، آرڈین کی جا رہی ہے. وہو کرہ لکم، اور تم بڑے شریف لوگ ہو، بڑے سافٹ لوگ ہو، بڑے انلائٹنڈ لوگ ہو، بڑے ماڈریٹ لوگ ہو، لڑنا بھرنا تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن کتب علیکم القتال، تم پر تمہارے رب کی طرف سے لڑنا فرض کیا جا رہا ہے. وہو کرہ لکم، جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. وہ اسا ان تکرہو شیئن، کیا جب اسا، کیا جب مے بی تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کراہت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو، اسا ان تکرہو شیئن، کیا جب تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ خیر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسا ان تحبوا شیئا، اور کیا پتا تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ شر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، یو ہیو نو آئیڈیا. انسان زندگی میں، زندگی کے سفر میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ نہیں ہوتا تو انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ اوہو بڑی اپرچونیٹی ہاتھ سے نکل گئی، اپرچونیٹی روز روز نہیں آتی، بس یہ نکل گئی ہاتھ سے. لیکن کچھ سالوں کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا فیور کیا میرا. اسی طرح یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو ذہن میں لائیے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف پر ظلم کیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا، اپنے خیال کے مطابق جان چھوڑا لی یوسف سے انہوں نے علیہ السلام. اور آن دا پارٹ آف یوسف علیہ السلام بھی اگر آپ سوچیں تو کیا محرومی کا شکار ہوئے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب تصور کیجئے کہ میری خالص اسباب کی سطح پر سوچئے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں نہ پھینکتے تو ایٹ دی موسٹ کیا ہوتا؟ یعنی آج کی ٹرمز میں کہیں تو وہ فلسطین کے میئر بن جاتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا، یعنی پورے مصر کے سوائل ریسورسز کے وزیر بن گئے. اب سوائل قرآن مجید میں خزائن الارض کا ہے نا، زمین کے خزانے، اور زمین کے خزانوں میں ایگریکلچر بھی آ گیا اور سارے ریونیوز بھی آ گئے اور سوائل ریسورسز باقی جو ہیں معدنیات وغیرہ سب کچھ جو ہیں وہ ان کے ذمہ دار بن گئے، وہ ان کی اتھارٹی میں آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر پہنچانے کے لیے پہلے کنویں میں پھکوایا، پھر وہاں سے نکلوایا، پھر ان کو غلام بنایا، پھر غلام بنا کر انہیں اس وزیر کے گھر میں پہنچایا، پھر وہاں پر ان کو ایک اور پریشانی سے دوچار کیا. کتنی بڑی پریشانی ہے، یعنی ایک نیک شریف انسان اس پر الزام لگایا جائے کہ اس نے اپنی مالکن پر جنسی دسترازی کی ہے، تو اس سے بڑا ایک شریف آدمی پر تو الزام نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بھی ان کو گزارا اور پھر نکالا کیسے؟ خواب، ایک خواب جو ہے وہ آیا، ایک ایک خواب جو ہے وہ ان کے جیل کے ساتھیوں کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جس ساتھی کو رہائی ملنے والی تھی اس سے کہا کہ اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک اور بے گناہ بھی وہاں پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھلوایا وہ خواب. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر جاتا ہی وہ ذکر کر دیتا بادشاہ سے کہ ایک اور بھی بے گناہ آدمی ہے، بڑا محسن تھا ہمارا، اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ ذرا اس پر بے رحم کریں، تو وہ شاید وہاں سے نکلواتا اور سفارش پر آزاد کر دیتا. وہ بھی نہیں، یعنی سات آٹھ سال کے بعد پھر بادشاہ کو خواب دلوایا اللہ، دکھوایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وزیروں نے سب کے سب درباریوں نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں ایسے بیکار قسم کے خوابوں کی کوئی تعبیر شابیر نہیں ہوا کرتی. اب یاد آیا اس آزاد ہونے والے جیل کے ساتھی کو کہ اگر آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دے دیں بادشاہ سلامت، تو میں آپ کو وہاں سے خواب کی تعبیر لا کے دے دوں گا. وہاں ایک آدمی ہے، انہوں نے کہا جاؤ. گیا، حضرت یوسف سے ملا، خواب کی تعبیر حاصل کی اور بادشاہ کو بتایا. اب بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے اچھا اتنا ذہین اور سمجھدار آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، لاؤ اس کو میرے پاس. اب یوسف علیہ السلام نے انکار کیا کہ نہیں میں مجرم ہوں، یعنی مجھ پر ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے اور اگر میں مجرم ہوں ایز اکارڈنگ ٹو دیٹ تو پھر مجھے جیل بھگتنے دو، سزا بھگتنے دو، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو فرسٹ لیٹ اٹ بی کلیئر کہ میں مجرم نہیں ہوں. ایک تو پبلک کیا جائے پہلے تب میں باہر آؤں گا. تو بادشاہ نے پھر کیس کو ری اوپن کیا اور پھر ری اوپن کر کے دوبارہ ہیرنگ ہوئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر جو ایک داغ لگایا تھا غلط, وہ داغ پہلے دھلا. اللہ تعالیٰ کے بندوبست ہے نا سارے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا یوسف علیہ السلام کو, اب پڑھیے گا اس آیت کو تو مزہ آئے گا آپ کو, کہ اسا ان تکرہوا شیئاً, کیا عجب کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو, وہو خیر لکم, حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو, وعسا ان تحبوا شیئاً, اور کیا پتا تم کسی چیز کو پسند کرو, وہو شر لکم, حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے سب کچھ لیکن انتم لا تعلمون, تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
يا حامل القرآن.